أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم. یہ سورہ زخرف کا آخری رکوع ہے جو آخر تک تلاوت کیا گیا ہے. مضمون یہ چل رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا کر ان کی عبادت کی، اور قرآن پاک میں یہ مضمون نازل ہوا کہ جو عبادت کرنے والے ہیں وہ اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مضمون بیان فرمایا تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا کہ اس کا مطلب تو یہ بنا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اور عزیر علیہ السلام، عزیر بھی ایک پیغمبر گزرے ہیں، ان کو بھی اللہ کا بیٹا بنایا گیا، تو یہ پھر یہ بھی جہنم میں جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ علیہ السلام کے عقیدے کے مطابق، قرآن کے بیان کے مطابق یہ تو انبیاء میں سے ہیں، انبیاء جہنم میں نہیں جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، پھر اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، تو اس کے جواب کے طور پر یہ مضامین جو گزشتہ سنائے گئے تھے وہ نازل کیے گئے۔ اس میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ یہ صرف جھگڑنے کے لیے بات کر رہے ہیں، اصل حقیقت چاہنا جاننا مقصود نہیں ہے ان کا، ورنہ تو ہم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں اور وہ چیزیں ہیں جن کو تراش کے لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ نیک بندے نہیں ہیں جو ہمارے محبوب بندے ہیں جن کو لوگوں نے عبادت کی کہ ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے، ان کا کیا قصور ہے ان کو داخل کرنے کے لیے، تو جو عبادت کرنے والا ہے اس کا قصور ہے اس لیے اس کو ڈالا جائے گا، اور احجار میں سے، پتھروں میں سے، لکڑیوں میں سے، درختوں میں سے جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ قصور کی وجہ سے نہیں ڈالا جائے گا، نہ اس کو سزا دی جائے گی، ان چیزوں کو کوئی سزا نہیں ہوگی، جہنم میں بہت سی چیزیں ہیں، یہ پتھر بھی پڑے ہوئے رہیں گے، تو ان کو سزا کے طور پر نہیں بھیجا ڈالا جائے گا، جن پتھروں کو پوجا گیا ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن وہ سزا کے طور پر نہیں، بس ویسے ان کو ڈال دیا جائے گا جہنم میں، اور کہاں رکھیں گے ان کو، ان کے رکھنے کی جگہ ہی وہ بنائی جائے گی، اس لیے جو حضرات انبیاء ہیں یا حضرات اولیاء میں سے جن کی عبادت کی گئی لوگوں نے خوش عقیدگی میں کی، وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں یہ فرمایا تھا کہ ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ، عیسیٰ علیہ السلام تو ایک ہمارے بندے ہیں جن پر ہم نے خاص فضل کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی نصرت کے طور پر کام کریں گے مسلمانوں کے ساتھ مل کر۔ پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کے پاس تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں علم لے کر تمہارے پاس آیا ہوں اور تاکہ تمہارے درمیان میں جو اختلاف کی باتیں ہیں ان کا فیصلہ کر دوں، اس لیے بھی میں آیا ہوں، اور یہ انہوں نے فرمایا کہ ان اللہ ہوا ربی و ربکم، بے شک اللہ وہ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، فاعبدوہ، لہذا تم اس کی عبادت کرو۔ تو خود عیسیٰ کے بیان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ لائق عبادت وہ نہیں ہے، یا عزیر نہیں ہے، یا کوئی معصی اللہ نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس بیان سے اللہ تعالیٰ یہ جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے کب کہا کہ ان کی عبادت کرو، جب انہوں نے کہا ہی نہیں بلکہ اس کے برخلاف کہا کہ میں بھی بندہ ہوں، تم بھی بندے ہو، میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے، لہذا تم سب اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، یہ انہوں نے کہا تھا، تو اب ان کے اوپر تو کوئی قصور نہیں رہا، کوئی الزام نہیں رہا، اور جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے ہیں یا لائق عبادت سمجھتے ہیں ان کو بھی اس کا جواب مل گیا کہ خود حضرت عیسیٰ نے اس کا انکار کر دیا ہے، کہ تردید فرما دیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ یہ ہے کہ عبادت اور عبودیت، عبادت کرنا اور بات ماننا سب چیزوں میں۔ عبادت کے معنی آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت ظاہر کرنے کے جو طریقے اللہ نے مقرر کیے ان کو بجا لانا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ عبودیت کے معنی ہوتے ہیں کہ زندگی گزارنے میں جہاں جہاں اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کرتے رہنا، کاروبار میں، خوشیوں میں، ضرورتوں میں، شادی بیاہ میں، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، رہنے سہنے میں، اس کو عبودیت کہتے ہیں عربی کی اصطلاح کے اعتبار سے۔ تو عبادت میں اور عبودیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہی اکیلے ہیں، تو یہی انہوں نے، یہ سیدھا راستہ ہے بس۔ تو جس زمانے میں اللہ پاک کی عبادت کا جو طریقہ ہوگا اور جس وقت میں اللہ پاک کی عبودیت کا جو حکم ہوگا وہی صحیح راستہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھیجے گئے تو عبادت اور عبودیت کے خاص طریقے بتائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو عبادت اور عبودیت کے خاص طریقے بتائے گئے،
نوح علیہ السلام کے زمانے میں عبادت و عبودیت کے خاص طریقے بتائے گئے، داؤد و سلیمان کے زمانے میں، یحییٰ زکریہ کے زمانے میں علیہ السلام، عبادت و عبودیت کا مطلب احکام، اس میں فرق رہا ہے ہر زمانے میں، اصول میں فرق نہیں رہتا کہ توحید کو ماننا ضروری ہے، آخرت کو ماننا ضروری ہے، پیغمبروں پر ایمان لانا ضروری ہے، تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اس میں کبھی کوئی فرق نہیں ہوتا، پہلے دن سے ایک ہی مذہب ہے، جزئیات میں فرق ہوتا ہے، اب ہمارے پاس یہ ہے کہ 2.5% زکوٰۃ ہے، ان کے زمانے میں 25% تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 25% تھی، ان کو 25 ڈالر دینے پڑتے تھے 100 میں سے زکوٰۃ کے طور پر، ہمارے پاس یہ ہے کہ مال غنیمت حلال ہوتا ہے، ان کے پاس مال غنیمت کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا، ہمارے یہاں تصویریں اور تمثال اسٹیچو حرام ہیں، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تصویریں اسٹیچو حلال تھے، بنائے جاتے تھے اس زمانے میں، ان کے وہ منع نہیں تھے، وہ ہمارے پاس سجدہ جو ہے وہ حرام ہے کسی کے لیے بھی، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں، یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں سجدہ تعظیمی جو ہے وہ جائز تھا، اللہ تعالیٰ کی اجازت تھی کہ تعظیماً ایسا کر سکتے ہیں، عبادتاً نہیں کر سکتے ہیں، احکام میں ایسا فرق ہوتا ہے، ایسے نماز کی تفصیلات میں، روزے کی تفصیلات میں، زکوٰۃ کی تفصیلات میں، حج کی تفصیلات میں، عبودیت میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، چربی کھانے کی ممانعت تھی بنی اسرائیل پر، جانوروں کی چربی نہیں کھا سکتے تھے، وہ مخصوص حصوں کی ساتھ گوشت کے ساتھ جو لگی ہوئی ہوتی ہے اس کا استثناء تھا، عام چربی کا استعمال منع تھا، ہمارے لیے سب چیز جائز ہو، ایسے بہت سے احکام میں فرق ہوتا ہے، شادی بیاہ کے طور طریق میں، محرمات و محللات میں، آدم علیہ السلام کے زمانے میں جو حلال حرام کی تفصیل تھی شادی میں، ہمارے زمانے میں نہیں ہو، وہ الگ تھی، یہ الگ ہے، مشہور یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں شادی بیاہ کی حلال حرام کی تفصیل یہ تھی کہ ایک ساتھ بہن بھائی پیدا ہوتے تھے، دو بچے ہوتے تھے حضرت آدم کو ہر وقت، ایک لڑکا ایک لڑکی، تو جس بھائی کے ساتھ میں جو بہن پیدا ہوئی بس وہی اس کے لیے حرام رہتی تھی، وہی اس کے لیے محرم تھی، بس محرمہ اس کے لیے وہی تھی، نام محرمہ محرمہ، بقیہ سب نام محرم تھے، تو دوسرے جول میں، دوسری مرتبہ کی پیدائش میں، تیسری مرتبہ کی پیدائش میں جو بچی ساتھ میں پیدا ہوئی وہ ایک دوسرے، چونکہ نسل اسی طریقے سے پھیل سکتی تھی، ایک ہی آدمی تو تھے وہ، اور کوئی پہلے سے تو انسانوں کا جوڑا تھا، انسانوں کی بھیڑ بھاڑ تھی نہیں، تو ایسے مسائل کے اندر فرق ہوتا ہے، اس کو عبودیت کہتے ہیں، تو جس وقت کی جو اپ ڈیٹ شریعت ہوتی تھی اس کو ماننا عبودیت ہے، عبادت اور عبودیت ہے، اور وہ ایک ہی رہتی ہے، ان سب میں روح ایک ہی ہوتی ہے، وہ اللہ کا حکم، اس وقت اللہ کا یہ حکم ہے، دین ایک ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے، دین ایک ہی تھا کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور امت ایک ہی تھی کا مطلب یہ ہے، اور اللہ پاک نے ہم نوح کی طرف وہی بھیجی، اور دوسرے پیغمبروں کی طرف وہی بھیجی، حضرت ابراہیم کی طرف، حضرت موسیٰ کی طرف، حضرت عیسیٰ کی طرف وہی بھیجی، قرآن پاک میں اِنَّا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ایسی بہت سی جگہوں پر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں اپنے بندوں سے یہ چیز چاہ رہا ہوں، تو جو میں چاہ رہا ہوں وہ کرنا بندے، یہ ہے اصل میں اپڈیٹ شریعت، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد میں جو اپڈیٹ شریعت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی تعلیمات ہوں گی، اب کسی کی کوئی تعلیمات معتبر نہیں، اور جو پچھلی تعلیمات معتبر ہیں جیسے اصول میں کوئی فرق نہیں ہے وہ تو ایز اٹ از ہیں، اور جو مسائل میں فرق نہیں ہے، بعض مسائل میں فرق نہیں ہے، بہت سے احکام جیسے جھوٹ بولنا وہاں منع تھا جھوٹ بولنا یہاں منع ہے، بدکاری وہاں منع تھی بدکاری یہاں منع ہے، تو یہ ان کی شریعت کی وجہ سے بول کے نہیں رہتی، یہ ہماری ہی شریعت کی بول کے وجہ سے رہتی، کیونکہ اس کے جو پچھلے احکام ہوتے ہیں اگر اس میں سے فرق ہوا ہوتا ہے تو وہ بیان کر دیا جاتا ہے، نہیں فرق ہوا ہوتا ہے تو وہ اپڈیٹ ہو جاتی ہے چیز، وہ ایز اٹ از، جیسے امائنمنٹ ہوتا ہے چیزوں کا، تو ظاہر ہے کہ جس چیز کے اندر تبدیلی آئی وہی بتائی جاتی ہے، جو نہیں آئی وہ اپنی جگہ پر ساتھ رہتی ہے سیدھے، اور وہی اپڈیٹ کہلاتی ہے اس وقت کے اعتبار سے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی بات فرمائی، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے بھی یہی بات فرمائی، یہ بات بہت کلیئر ذہن میں رہنے کی ہے مسلمانوں کے، کہ سچا مذہب جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے ہر زمانے میں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، اور مذہب اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. تو اللہ کی رضا ایک ہی چیز سے ہوگی قیامت تک. اس لیے اسلام کے علاوہ اس زمانے میں کوئی مذہب نہیں. ہم کو ہم مسلمان ہیں بول کے تائید کرنے کی بات نہیں ہوتی. غیر مسلم کو بھی یہی سمجھانے کا ہے, ایک اہل کتاب والے کو بھی یہی سمجھانا ہے کہ بھئی تم حضرت موسیٰ کو جو مانتے تھے وہ اللہ کی طرف سے آیا تھا اس لیے مانتے ہو. یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اب جب حضرت موسیٰ کو تم مانتے تھے تو اس سے پہلے لوگوں پر جو کتاب آئی تھی اس پر خالی ایمان لاتے تھے یا کرتے بھی تھے؟ یہی کہیں گے کہ خالی ایمان لاتے ہیں, کرتے نہیں تھے. اس سے پہلے کہ نبی کی اطاعت کرتے تھے یا صرف نبی ہونے پر ایمان لاتے تھے؟ نہیں, نبی ہونے پر خالی ایمان لاتے تھے. اتباع تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی کر رہے ہیں. ہر زمانے کے نبی کو ماننے والے لازماً یہی کہیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو تم لوگ ماننے لگے, سارے نبیوں کو ماننا ہے, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ماننا ہے. تو عیسیٰ سے پہلے جو کتابیں آئیں ان پر عمل کرتے یا انجیل پر عمل کیا جائے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پیغمبروں کی جو باتیں جو حکام انہوں نے بیان کیے وہ عمل کیے جاتے تھے یا عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کیا جاتا تھا, اس کو مسئلہ قرار دیا جاتا تھا, قانون قرار دیا جاتا؟ دنیا یہی کہے گی کہ جس پیغمبر کو ہم نے مانا ہے اس پیغمبر کے مطابق عمل کریں گے, کیونکہ وہی تھے اس وقت کے اپڈیٹ. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لائے اور آپ کی نبوت ثابت ہو گئی اور جھٹلانے کا کوئی موقع نہیں ہے, قیامت تک نہیں ہے جھٹلانے کا موقع. تم مان رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی, ہم کیوں مانے؟ بولنے کا موقع کسی کو نہیں, کیونکہ عیسیٰ کو ماننے کی کیا بنیاد تھی, موسیٰ کو ماننے کی کیا بنیاد تھی, ابراہیم کو ماننے کی کیا بنیاد تھی, نوح علیہ السلام کو ماننے کی کیا بنیاد تھی؟ وہ معجزات, وہ دلائل جس سے ان کا حق ہونا ثابت ہوتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہونا ثابت ہو گیا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ خصوصیت ہے کہ انہوں نے اپنا معجزہ امت کے یہاں وہ رکھ کے گئے. کوئی پیغمبر نے ایسا نہیں کیا, کسی پیغمبر نے ایسا نہیں کیا کہ نبی نے اپنا معجزہ جو نبوت کی دلیل ہوتی ہے وہ اپنی امت کے پاس رکھ کر گیا ہو, کسی پیغمبر کے ساتھ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں عصا تھا, یہ تھوڑے تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا قوم یہودیوں میں رکھے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ بھائی میرے بعد یہ معجزہ دکھاتے رہنا کہ میں نبی تھا. وہ عصا آج ڈالے تو تھوڑی اجدا بن جائے گا, اگر آج مل بھی گیا تو وہ ہوگا یقیناً کہیں نہ کہیں تو ہوگا, وہ رکھا ہوا چھپا کے. کس نے چھپا لیا کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے, مگر نہیں ہے ایسی تو کوئی بات نہیں. مشہور یہی ہے کہ جب دابت الارض نکلے گا, ایک زمین سے جانور نکلنے والا ہے قیامت سے پہلے, اور وہ صفا پہاڑی میں سے نکلنے والا ہے. صفا مروہ کی جو پہاڑیاں ہیں نا دونوں سعی کرنے کی, تو صفا پھٹے گی اس میں سے یہ جانور نکلے گا, اس کی شکل صورت الگ رہے گی بالکل. تو مہر سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی خاتم اس کے پاس ہوگی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس کے پاس ہوگا, یہ بھی روایتوں میں ملتا ہے. ہر ایمان والے کی پیشانی پہ وہ مہر لگا دے گا, یہ ایمان والا ہے. اور یہ قرآن پاک میں اذا وقع القول علیہم اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون, جب بات ہماری پکی ہو جائے گی اور طے کر دیا جائے گا کہ کون ایمان والے ہیں کون بے ایمان ہیں, تو پھر ہم ایک زمین سے دابا کو نکالیں گے اور وہ لوگوں سے بات کرے گا. 20 پارے میں ہے یہ آیت. تو جو ایمان والا نہیں ہے اس کو بھی مہر لگا دے گا, اگر وہ اس کے بعد ایمان لائے گا تو معتبر نہیں ہوگا, وہ ایک فیصلے کو ظاہر کرنے کے لیے ہوگا. وہ اس کو توبہ کرے اس کے بعد کوئی ایمان لائے وہ معتبر نہیں ہوگا, اس کا ایمان تو ہوگا, وہ کہیں سے لے آئے گا, وہ پہنچ جائے گی اس کے پاس چیز. وہ تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ معجزہ لائے دے کے نہیں گئے امت کو, عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ معجزہ رکھتے تھے دے کے نہیں گئے امت کو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ لائے قرآن پاک کا دے کے گئے امت کے ہاتھ میں, اور معجزانہ صفت کے ساتھ دے کر گئے. ابھی بھی معجزہ ہی ہے یہ قرآن پاک. قرآن پاک قیامت تک کے لیے معجزہ ہی ہے. اور دو چیزوں میں معجزہ ہے, ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں, دو چیزیں ذکر کر رہا ہوں میں. معجزہ جو ہے کئی چیزوں میں ہے, ایک یہ ہے کہ ایسا کوئی بنا نہیں سکے گا. عجیب بات ہے, ایک عجیب چیلنج ہے یہ, ایسا کلام کوئی نہیں بنا سکے گا. اور یہ ہے کہ یہ صرف اطلاع نہیں ہے بلکہ چیلنج ہے کہ اگر بنا سکتے ہو تو بناؤ. اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو بات بتا دی گئی نا آخر میں وہی سچی نکلے گی ہمیشہ. جو قرآن پاک نے علم دے دیا اس کو رد نہیں کیا جا سکے گا کبھی بھی. اور زندگی کے جس شعبے میں اس نے جو علم دیا ہے عقیدوں میں، عبادتوں میں، معاملات میں، معاشرت میں، بزنس میں، تجارت اور کاروبار میں، شادی بیاہ میں، دوستی دشمنی میں، اپنوں پرایوں میں، جو بات بتا دی گئی ہے قرآن پاک میں وہی ہوگی. اور قرآن پاک میں بتا دی جانے سے مراد قرآن پاک کی تشریح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیا وہ بھی اسی میں شامل ہے، کیونکہ حضور نے جو کچھ فرمایا ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر اور تشریح شمار ہوتی ہے. آپ نے اپنے عمل سے بتا دیا. آج 1400 سالوں کے بعد بھی ہر چھوٹی بڑی چیز پہ ریسرچ کر کے ٹھیک اس بات کو مان رہی ہے دنیا کہ ہاں یہ ایسا ہے، اس میں اتنے فائدے ہیں، اس میں اتنے زیادہ سہولتیں ہیں. چھوٹے چھوٹے عملوں پر ریسرچ کر کے غیر مسلم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں، مسواک پہ ریسرچ کر کے غیر مسلم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں، وضو کے کاموں پہ ریسرچ کر کے غیر مسلم اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں، وضو کے اندر ہونے والے ایکشن پہ ایک ایک چیز میں ایک نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں. میں نے کسی پڑھا تھا کارٹون میں، اس پر ریسرچ ہوئی ہے کہ انگلیوں میں جو خلال کیا جاتا ہے وضو کے دوران، تو دونوں انگلیوں کے بیچ میں، انگوٹے کی اور اس کے بازو کی دو انگلیوں کے بیچ میں اگر پابندی سے خلال کیا جائے تو کوئی خاص بیماری نہیں ہوگی. بول کے دیا تھا، یاد نہیں ہے مجھے اس وقت کہ وہ کیا بیماری تھی. قیامت تک یہی چیز ثابت آئے گی، ہوتی جائے گی. کبھی اور کتنی سائنس ترقی کرے کبھی اسلام کا رد نہیں ہوگا اس میں، بلکہ تقویت کا سامان بنے گا. وہی چیز ثابت ہوگی. اسلام کو ثابت کرنے والی چیز، اسلام کی باتوں کو ثابت کرنے والی چیز ہی ثابت ہوگی. معجزہ ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم دیا گیا جو کہ اللہ پاک کا علم تھا، اور اللہ کا علم ہی غلط نکلے گا تو پھر کس کا صحیح نکلے گا؟ ہاتھ میں امت کی دے دیا گیا. تو کسی کے نبی ماننے کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے، ایسی سینکڑوں چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ماننے کے لیے ثابت ہیں. ایک چیز بھی ہو جائے تو ثابت ہو جاتا نا، ایسی سینکڑوں چیزیں ثابت ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرافٹ ہونا اور آپ کا نبی ہونا یہ طے ہے، اور غیر مسلم کو بھی آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پرافٹ ہونے کا انکار کرنے کی کیا بنیاد بن سکتی ہے. وہ نہیں ثابت کر سکتے اس کو، اور مسلمان ثابت کر سکتے ہیں اس بات کو کہ وہ پرافٹ ہے. اصل میں جو برادران ملک کو دین کی دعوت دینا ہے اس کی بنیادیں یہ ہیں. رشیا میں، کمیونزم میں اگر دین کی تبلیغ کرنا ہے تو اس کی بنیاد ہے کہ وہاں اثبات الوہیت کرنا پڑے گا، اللہ پاک کے ہونے کو ثابت کرنا کہ اللہ ہے، اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، چونکہ وہ اللہ ہی کا انکار کرنے والی مخلوق دہریے ہیں. اور دوسری جگہوں پہ جب آپ کو دین کی دعوت دینی ہے تو وہاں اثبات رسالت پہلا کام ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پرافٹ ہیں، اور اثبات آخرت دوسرا کام ہے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ایک حق ہے، اور تیسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ پاک کی قدرتوں کے ذریعے سے اس کو مائل کرنا اللہ کی بندگی کی طرف. اللہ پاک کی نعمتیں، اللہ پاک کی قدرتیں، اللہ کو تھینک یو کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے. آدمی کا دل پسیج جاتا. غیر مسلموں میں دعوت دینے کا طریقہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، نعمتیں اللہ پاک کی، وہ بیان کی جائیں، بتائی جائیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثابت ہو جائے تو پھر یہ بتانا ہوتا ہے کہ مذہب جو ہے نا وہ ہمیشہ اپڈیٹ ہوا کرتا ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ، لہذا یہ ایکسپائر ہو چکا ہے جس کو تم مانتے ہو. تو ایکسپائر ہونے کے بعد میں تو دوا بھی یوز نہیں کی جاتی، مذہب تو کہاں یوز کیا جائے گا، یہ سمجھایا جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک میرا رب اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا بہت سے الجھتے ہیں. یہ تو ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ سیدھے راستے پر چلا دیجئے، مگر وہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ سیدھا راستہ نام ہے اللہ کی بندگی کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا. ہر چیز میں حکم الہی کیا ہے، نبوی طریقہ کیا ہے، وہی سیدھا راستہ، ختم. اس میں زیادہ پنچات نہیں ہے. فاختلف الاحزاب من بینہم، اس کے باوجود اختلاف کیا بہت سے گروہ نے اپنے آپس میں، بہت سی جماعتیں پھر بھی مختلف ہو گئی. نبی آ کے سمجھانے کے باوجود جس کو حجت کرنی ہوتی ہے، جس کو لڑنا ہوتا ہے لڑتا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کے بعد میں اصولاً کوئی اختلاف کی بنیاد نہیں تھی، کوئی مذہب باقی ہی نہیں رہنا چاہیے تھا، اصولاً یہ ہے. اگر لوگ سنسیئر ہوتے، معقول ہوتے، سمجھدار ہوتے، سمجھ سے کام لیتے، اپنی انا کا مسئلہ نہ بناتے، اپنے قرضوں کا مسئلہ نہ بناتے، حق کے طالب ہوتے، ساری دنیا میں ایک ہی مذہب ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر دو سیٹ اپ کیے ہیں. ایک سیٹ اپ اختیار کا، ایک پیریڈ رکھا ہے کہ لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ صحیح مذہب کو قبول کریں، ایک ٹائم اس کا رکھا ہے. اور پھر ایک ٹائم جبر کا رکھا ہے کہ میرے نبی کے آنے کے بعد میں پھر یہ بات تھوڑی ہے کہ کچھ مانے کچھ نہیں مانے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب کو ماننا ہی پڑے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے تک اختیار والا مضمون ہے، مذہب کو اختیار کرنا ہے تو کرو، نہیں تو نہیں، حق یہی ہے، نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ ہوگی، یعنی ایک ٹائم اور ایک پیریڈ ایسا گزرنا چاہیے کہ اس میں ایک بھی آدمی میرے پیغمبر کو انکار کرنے والا نہیں رہنا ہے، ایک بھی نہیں رہے گا. عیسیٰ علیہ السلام یہ اعلان فرما دیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا يبقى بیت مدر ولا وبر الا ادخله الله الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، نہیں باقی رہے گا کوئی کچا مکان، کوئی پکا مکان، مگر اللہ پاک اس میں اسلام کو داخل فرمائے گا. نمبر یاد ہے؟
590 ہے شاید، بالکل ایک ہی ہے
تمہاری، تھوڑا یہ جو ہے اس کی جب وہ جائے گا. اچھا موقع سے اٹھ رہے تھے آپ، کس کی ہے بھائی 590 کیا ہے؟ دیکھو کیا آپ کس کی ہے، نارتھ شور والے کیوں ہیں، کون ہیں، جا کے دیکھیں گاڑی ہٹا کے آؤ. دو کسی کی نہیں ہے یہاں پہ، کوئی اور یہاں کھڑا کر کے شاید موقع سے فائدہ اٹھا کے دوسری طرف چلا گیا. دوسرا پیریڈ یہ ہوگا کہ کوئی کچا مکان، کوئی پکا مکان باقی نہیں رہے گا، مگر اللہ پاک اس میں اسلام کو داخل فرما دے گا، عزت والے کو عزت دے کر اور ذلیل کو ذلیل کر کے. عزت والے کو عزت دے کر اور ذلیل کو ذلیل کر کے کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو آدمی خوشی سے قبول کرے گا وہ عزت پائے گا، اس کو کوئی ہٹ نہیں ہوگا. اور ذلیل کو ذلیل کر کے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی خوشی سے نہیں مانے گا اس کو جکڑا جائے گا، اس کو باندھا جائے گا، اس کو پیٹا جائے گا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، اس کو غلام بنایا جائے گا، اس کو قیدی بنایا جائے گا، پھر اس کو ماننا ہی پڑے گا. تو بھی شرافت سے مان لیتے، مگر ہوگا ایسا، کیونکہ اسلام کو مکمل کرنا اور دین کو غالب کرنا یہ اللہ پاک نے پہلے سے بتا دیا کہ مجھے دین کو غالب کرنا ہے. تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک کوالٹی کے اعتبار سے اور ایک کوانٹیٹی کے اعتبار سے، ایک کیفیت کے اعتبار سے اور ایک تعداد کے اعتبار سے. تو کیفیت کے اعتبار سے دین غالب ہو چکا ہے صحابہ کے زمانے میں، جو ایمان کا جو معیار ہے، جو دینداری کا جو معیار ہے، اللہ کی بندگی کا جو معیار ہے، جو کوالٹی ہے، وہ آخری لیول تک جا چکی ہے، اور قیامت تک کوئی ایسا لیول نہیں لائے گا، اجتماعی طور پر ایسا لیول وجود میں نہیں آ سکتا، وہ دین غالب ہو چکا ہے. نمونے تو پیش آئیں گے، چھوٹے چھوٹے نمونے سامنے آئیں گے، لیکن ایک مجموعہ ایسا پورے معاشرے کا تیار ہوا ہو جن کے ایمان کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا. اور دوسری کوانٹیٹی کے اعتبار سے، کہ تعداد کے اعتبار سے اسلام کو غالب ہونا ضروری ہے. پھر یہ غلبے میں دو کیفیتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ غالب مسلمان ہو جائیں، مغلوب غیر مسلم رہیں. یہ بھی ہو چکا ہے اس سے پہلے، بڑی تعداد میں مسلمان پوری دنیا میں ہو گئے، جو غیر مسلم رہے وہ تھوڑے رہے. اور اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ 100% اسلام ہی اسلام ہو اور کوئی دوسرا نہ ہو، یہ صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوگی. جو چیز سمجھانے کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے اصل میں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرافٹ ہونا ثابت ہو گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو کا جو طریقہ ہے وہ اپڈیٹ مذہب ہے، اس کو ماننا ضروری ہے. اس کے باوجود لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فقط الفلا عذاب من بینہم. جو میں کہہ رہا تھا کہ اگر حق شناسی ہوتی تو ساری دنیا میں ابھی تک ایک ہی ہوتا، حق شناسی نہیں ہونے سے جب عیسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اختلاف رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے اختلاف رہا. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ظالم ہیں بہت ہی تکلیف دینے والے عذاب سے. تکلیف دینے والا عذاب ان کو آئے گا اور اس کے ذریعے سے ان کی تباہی ہوگی جو ظالم ہیں. اور یہاں ظالمین سے مراد وہی حق کو چھوڑنے والے ہیں اختلاف کر کے. هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد بغته وهم لا يشعرون, نہیں انتظار کرتے ہیں یہ مگر قیامت کا کہ اچانک وہ ان کے پاس میں آ جائے. حق کو قبول کرنے کے لیے اب کس چیز کا انتظار باقی ہے؟ یہ ایک بولنے کا انداز ہے, یہ کہنے کا ایک انداز ہے. یہ مطلب یہ کہ ویسے اب یہ ماننے والے نہیں ہیں, مانیں گے تو اب یہ قیامت پہ ہی مانیں گے, اور قیامت پہ ماننا معتبر نہیں ہے, لہذا ان کی قابل التفات نہیں ہے. اب ان کا ٹیڑھی بحث کرنا اور آپ سے بحث کرنا یہ قابل التفات نہیں ہے, چونکہ ویسے یہ ماننے والے نہیں ہیں. جب قیامت آئے گی تب مانیں گے, جب اس وقت جب ماننے کا وقت جب ماننا معتبر نہیں ہوگا, فائدہ نہیں پہنچائے گا, اس وقت مانیں گے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ کچھ بھی نہیں. هل ينظرون الا الساعه, نہیں انتظار کرتے ہیں یہ ایمان لانے کا اور حق کو قبول کرنے کا مگر قیامت کے آنے پر, اور وہ بھی اس طرح ان کے پاس آئے گی کہ اچانک آئے گی. قیامت تو اتنی اچانک آئے گی کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آج قیامت ہونے والی. جب قیامت قریب ہوگی, جب قیامت آنے والی ہوگی, حدیثوں میں آتا ہے کہ دکان میں لوگ کپڑے پھاڑ رہے ہوں گے اپنے سینے کے لیے, شادیوں کے لیے لوگ اپنے مکانات لیپ رہے ہوں گے, جانوروں کا دودھ نکال رہے ہوں گے, مطلب بالکل نارمل زندگی رہے گی. کوئی گڑبڑ نہیں ہے, کوئی ہنگامہ نہیں ہے, کوئی طوفان آیا ہوا نہیں ہے, کوئی سیلاب آیا ہوا نہیں ہے, کوئی زلزلہ آیا ہوا نہیں ہے, ایک نارمل زندگی رہے گی اس دن جس دن قیامت ہونے والی ہے. حتیٰ کہ دودھ والا دودھ دو رہا ہوگا, حتیٰ کہ گھر سنوارنے والا گھر کو سنوار رہا ہوگا, اور حتیٰ کہ کاروبار کے اندر لوگ کپڑوں وغیرہ کا کاروبار جو ہے نا وہ رننگ میں ہوگا, چل رہا ہوگا. اچانک ایک آواز انتہائی سریلی اور خوش کرنے والی سنائی دینا شروع ہو جائے گی. سار اتنا ہوگی کہ لوگوں کو اتنا اٹریکٹ کرے گی کہ سارے لوگ سارے کام چھوڑ کے ادھر متوجہ ہو جائیں گے اس آواز کی طرف, اور وہ مسلسل ہو رہی ہوگی, ان کی توجہ بھی مسلسل ہوگی, لیکن وہ دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہو جائے گی, بڑھتی 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 جائے گی, پھر اتنی بھیانک ہو جائے گی کہ لوگوں کے جگر پھٹ جائیں گے, ان کے کلیجے اور ان کے دل پھٹ جائیں گے, اتنی شدت سے بنے گی. اور بھی بڑھتی چلی جائے گی, جب جانوروں کے ختم, انسان جو جاندار مخلوق ہے وہ ختم ہو جائے گی, وہ آواز بڑھتی ہی جائے گی, پھر ایسی بڑھتی جائے گی کہ وہ آسمان و زمین بھر جائے گا اس آواز سے, تو ستارے ٹوٹ کے گرنا شروع ہو جائیں گے, سمندروں میں آگ لگ جائے گی, پھر تو اتھل پتھل ہو جائے گا پورا, یہاں سے وہاں تک, نہ پہاڑ اپنی جگہ, نہ زمین اپنی جگہ, نہ ستارے اپنی جگہ, پورا نظام کائنات جو ہے نا وہ دھرم بھرم ایک آواز میں ہو جانے والا ہے. فرمایا وہ سامنے آئے گی, وہ اچانک آئے گی, وہ اس وقت کے آنے سے فائدہ کسی کو ہونے والا نہیں ہے. جب عذاب آ جاتا ہے تو فائدہ نہیں ہوتا. تو حق کے قبول کرنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے, ایک وقت ہوتا ہے. هل ينظرون الا الساعه, درس کے دوران ایک مضمون وہ ہوتا ہے جو خاص کافروں کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو ایمان والے نہیں ہیں, اور ایک مضمون وہ ہوتا ہے جو ہمارے حالتوں کے اعتبار سے ہماری طرف متوجہ ہونے والا ہے. سبق لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری حالت کے اعتبار سے ہم اپنی طرف متوجہ کریں بات کو. وہ یہ ہے کہ بھائی توبہ کرنے کا, اپنی زندگی کو سنبھالنے کا ایک وقت ہوتا ہے. کب تک تصویف ہوگی؟ تصویف کا مطلب ہے سوف افعلو, سوف افعلو کا مطلب ہے پھر کروں گا, پھر کروں گا, پھر کروں گا, پھر کروں گا. یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے لفظ, یہ سوف افعلو کا, پھر کروں گا, پھر کروں گا, پھر کروں گا, اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پھر کو اتنی دور تک لے جاؤں کہ اس کی موت کا ٹائم آ جائے. اور حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ اس کے ہتھیاروں میں سب سے بڑا ہتھیار ہے, تصویف کا, سوف افعلو والی بات ڈالنے کا. تو اصل یہ ہے کہ جب وہ وقت آ جاتا ہے جب آدمی کچھ نہیں کر سکتا, تو اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. حتیٰ کہ جو لوگ بوڑھے ہو گئے, وہ جوانی میں جن کاموں کو سوف افعلو کرتے تھے, وہ بوڑھے ہونے کے بعد میں اب نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ کام جوانی سے ریلیٹڈ تھے, جوانی میں صحت اچھی ہونے کی حالت میں کر سکتے تھے, نکل گیا ٹائم. اب آپ پڑھو وہ لوگ پڑھ سکتے ہو, کوئی ڈگری کرو وہ لوگ کر سکتے, نکل گیا وقت. تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ کیا تم انتظار کر رہے ہو جوانی کے ڈھل جانے کا, کیا تم انتظار کر رہے ہو بیماری کے آ جانے کا؟ تو یہ کچھ کام صحت سے ہی متعلق ہیں, بیماری میں نہیں ہو سکیں گے پھر وہ. کیا تم انتظار کر رہے ہو فرصت کے ختم ہو جانے کا؟ آدمی بولتا میں فرصت میں آ جاؤں گا, فرصت میں کیسے آئے گا, نہیں آئے گا, عدیم الفرصتی ہی بڑھتی جائے گی. کیا تم انتظار کر رہے ہو دجال کا؟ اس کے آنے کے وقت میں تو ایمان بچ گیا تو غنیمت ہے, کام کیا خاک کر پاؤ گے. کیا تم انتظار کر رہے ہو موت کا؟ وہ بہت کڑوی چیز ہے، اس کا انتظار مت کرنا، وہ خود ہی آ کے لے جائے گی۔ بھائی نہادھا و امر، وہ تو بہت ہی دہشت والی بہت کڑوی چیز ہے، اس نے امر کہتے ہیں کڑوی کو، بہت کڑوی چیز ہے وہ۔ تو آپ نے یہ جو فرمایا کہ تم کس کا انتظار کر رہے ہو، سات چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں نا حدیث شریف میں، ان ساتوں چیزوں کے اندر آپ ایک بات محسوس کریں گے کہ ان ساتوں کاموں سے پہلے کی جو کنڈیشن ہے اس میں کچھ کام خاص ہیں جو اس تبدیلی کے بعد میں نہیں ہو سکتے۔ اس لیے فرمایا هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، کیا انتظار کر رہے ہیں یہ؟ نہیں انتظار کر رہے ہیں یہ مگر قیامت کا کہ وہ اچانک ان کے پاس آنے والی ہے۔ وہم لا يشعرون، اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا، وہ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کہ قیامت ہی ہے۔ الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين، انتہائی جگری دوست، اخلاء خلیل کی جمع ہے، خلیل کے معنی گہرا دوست، جگری دوست، ابراہیم خلیل اللہ، حبیب سے ذرا سا نیچے، کیونکہ حبیب سب سے بڑے درجے کے تعلق کا نام ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر خلیل ہے، خلیل خلیل قلت والا تعلق ہوتا ہے، بہت ہی گہرا، بہت ہی ایک لنگوٹیار جیسا کہتے ہیں، ایک دوسرے پہ جان چھڑکنے والے، ایک جان دو قالب، ان کو خلیل کہتے ہیں۔ تو خلیل جو ہیں اس دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے وہ دشمن ہوں گے خلیل، اس کا یہ انتظار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ قیامت میں کیا ہونے والا ہے، یہ بہت اہم مضمون ہے قرآن پاک کے مضامین میں سے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو دوستیاں اور تعلقات ہیں وہ عام طور پر مذہب کی بنیاد ہیں، اختلاف جو ہوتا ہے نا، فاختلف الاحزاب من بینہم، گروپ جو بنتے ہیں یہ تعلقات کی بیس پہ بنتے ہیں، دوستیوں کی بیس پہ بنتے ہیں۔ صحیح راستہ دوستی کی بنیاد پہ پکڑا جاتا ہے، غلط راستہ دوستی کی بنیاد پہ پکڑا جاتا، اختیار کیا جاتا ہے۔ المرء علی دین خلیلی، حدیث میں ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم الی من یخاللہ، تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے اس کی دوستی ہے۔ جس آدمی کی دوستی خراب ہے، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پوری دنیا کے مرشد مل کے اس کو صحیح راستے پہ نہیں لا سکتے، اور جس آدمی کے دوست اور اس کی صحبت اچھی ہے پوری دنیا کے شیاطین مل کے اس کو غلط راستے پہ نہیں ڈال سکتے۔ دوستی اور تعلقات کی اتنی اہمیت ہے جو یہاں امریکہ میں محسوس نہیں کی جاتی اور اس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ ہمارے بچوں کا، ہماری بچیوں کا سرکل کیا ہے، دوستی کن سے ہے، خود ہمارا سرکل کیا ہے، دوستی کن سے ہے، بہت زیادہ ملنا جلنا، کھانا پینا، پکنک کرنا، ہوٹلنگ کرنا، گھومنا گھمانا، کھیلنا کودنا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، وہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، اور یہ نہیں معلوم۔ اچھا، دوستی ہوتی ہے منفعت کی غرض سے، کہ کوئی راحت اور کوئی نفع جو ہے نا وہ وابستہ رہتا ہے اس سے، اور کوئی نقصان سے بچاؤ وہ دوست کا کام ہوتا ہے، مصیبت میں کام آنا، تکلیف کو دور کرنا اور راحت پہنچانا، دل لگانا، جی لگانا، یہ ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن ہوگا یہ کہ دنیا کی بنیاد پر جن لوگوں کی دوستیاں تھیں وہ یہ ہر ایک دوسرا اس بات کے اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ یہ سارا ستیہ ناسا اس کی وجہ سے ہوا ہے، نماز میں نے نہیں پڑھی فلاں کی وجہ سے نہیں پڑھی، دین پہ میں نہیں چلا فلاں کی وجہ سے نہیں چلا، سنت پہ میں نہیں چلا فلاں کی وجہ سے نہیں چلا، کھانے پینے میں احتیاط نہیں ہوئی فلاں کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ تو ایک دوست دوسرے دوست کو الزام دے گا کہ تیری وجہ سے میری بربادی ہو گئی، تو اس دن میرے سامنے نہ ہوتا تو پھر جو ہے میں اس راستے پہ نہیں ہوتا، وہ وجہ بنے گی ایک دوسرے کے لیے دشمنی کی، ہر دوست جو ہے دوسرے دوست کا دشمن ہو جائے گا، اور جتنا زیادہ دوست تھا اتنا زیادہ دشمن ہوگا، چونکہ اتنی زیادہ اس کو نقصان پہنچا ہوا ہوگا آخرت کے اعتبار سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک روایت کتاب میں لکھی ہے تفسیر کی، کہ دنیا کے اندر جو دوست دو انتہائی نیک ہوں گے، ایک اس میں سے انتقال ہو گیا ہو جس کا ہو جائے گا، تو وہ وہاں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اکرام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں فضل دیکھے گا، دیکھتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار میرا فلاں دوست، اس کی وجہ سے مجھے یہ ساری چیزیں آپ نے عطا فرمائی، اس کو گمراہ ہونے سے بچائی، تاکہ جو نعمتیں مجھے ملی ہیں وہ ان نعمتوں سے محروم نہ ہو، وہ بھی آ کے دیکھے کہ مجھے کیا ملا ہے، کوئی اسے بھی ملے۔ تو اس کی اس دعا کی برکت سے اس کو اس دنیا میں گمراہ ہونے سے بچایا جاتا رہتا ہے اس کی دوستی کے حق میں، کیونکہ اس سے اس کو فائدہ پہنچا تھا تو اب وہ وہاں سے دعا کر کے فائدہ پہنچا رہا ہے. تو پھر جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو دونوں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کرو. تو وہ ہر ایک دوسرے کے لیے یہی کہتا ہے کہ یہ انتہائی متقی تھا، یہ پرہیزگار تھا، یا خدا سے ڈرتا تھا، یا بندگی کرتا تھا. اور سیم جو دو برے دوست ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے ان میں سے کسی ایک کا، تو اس کو جب مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی ہے، آپ اس کو صحیح راستے پہ آنے مت دیجیے، وہ اس کو غلط راستے پر ہی چلنے دیجیے تاکہ موت تک اس کی یہی حالت ہو اور میں جس حالت میں ہوں وہ آگے دیکھے اور بھگتے. پھر وہ مرتا ہے اور اس کو اس کے ساتھ کے دوست کے ساتھ میں جوڑ دیا جاتا ہے. پھر وہ ایک دوسرے سے خوب گتم گتا کرتے ہیں، وہ اس کو الزام دیتا ہے، وہ اس کو الزام دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کی تعریف کرو، یعنی ایک دوسرے کا تعارف کرو. تو وہ اس کو گالیاں دیتا ہے، وہ اس کو گالیاں دیتا ہے، یہ سب سے بدترین تھا، یہ سب سے برا تھا، یہ غلط بیہیویئر کا تھا، اس نے مجھے برباد کیا. وہ یہی کہتا ہے کہ یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا، یہ ایسا تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اخلاء خلیل جو ہیں وہ اس دن ایک دوسرے کے لیے دشمن ہوں گے. الا المتقین، سوائے متقیوں کے. جو تقوی اور پرہیزگاری والے دوست دنیا میں ہوں گے وہ ایک دوسرے کی تقوی اور پرہیزگاری میں، خدا ترسی میں، دین پر چلنے میں مدد کر رہے ہوں گے، لہذا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے بلکہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. وہ مہربان ہوں گے ایک دوسرے پر، ان کو پتا ہے کہ یہ محسن ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ راستہ ملا، یہ محسن ہے اس کی وجہ سے مجھے یہ راستہ ملا، وہ تقویت کا سبب بنے گا. اس لیے اس دنیا میں اپنے تعلق کی بنیاد تقوی و پرہیزگاری اور دینداری، سچا دینداری ہونی چاہیے، سچی دینداری ہونی چاہیے. ہماری فیملی وہی ہے، سارے فیملیوں کو بھول جاؤ اپنے، ہمارے دوست وہی ہیں، ہمارے فنکشن میں آنا انہی لوگوں کو ہے، ہم انہی کے فنکشن میں جائیں گے، ہماری خوشی اور غمیوں میں، ہماری عورتوں کی خوشی اور غمیوں میں، ہمارے بچوں کی خوشی اور غمیوں میں شرکت، وہ ہماری خونی رشتوں کی بنیاد پر اس زمانے میں رکھنے کی چیز نہیں ہے. خونی رشتوں کا لحاظ کرنا ہے لیکن تعلقات کی بیس خونی رشتوں پر اس زمانے میں رکھنا نہ عاقبت اندیشی ہے. خونی رشتوں کی وجہ سے تو جو نقصان ہو رہا وہ یہ ہے، واقعات میں یہ بات آ رہی بار بار کہ جو بچے یہاں پر دینی ماحول میں رہ کے نماز کی عادی، کھانے پینے میں احتیاط کی عادی ہیں، وہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں جا کے دو مہینے تین مہینے اگر اپنے رشتے داروں میں رہ کے آ گئے تو پورا برباد ہو جا رہا. وہاں رہ کے آئے تو وہاں پہ نہیں ہے دین کا ماحول، تو ان کو ذہن خراب کر رہے ہیں، ان کا لباس خراب ہو رہا، ان کا کھانا پینا خراب ہو رہا، ان کی احتیاط ختم ہو جا رہی. خونی رشتوں کا تو اپنے یعنی مادر وطن میں یہ حال چل رہا ہے، جہاں پہ دینی قدریں بہت حد تک یہاں کے مقابلے میں محفوظ ہیں، لحاظ کیا جاتا ہے. یہاں لباس اچھا ہے، وہاں جا کے دیکھے تو گندا ہے. یہاں گھروں کے اندر ٹی ویاں نہیں ہیں، موویاں نہیں ہیں، احتیاط کی جاتی ہے. وہاں صبح سے شام تک چھوٹے بڑے سب لگے ہوئے ہیں، تو چھوٹوں کو دیکھ کے تو پھر بھی آدمی تھوڑا ہیزیٹیٹ ہوتا ہے، جب بڑوں کو دیکھتا ہے بڈھے بڈھے پاپے پوپلے بیٹھے ہوئے ہیں، دانتا تک نکل گئے ہیں، لیکن شوق اپنے برابر ہے وہ، تو سامنے والا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. کھانے پینے میں، آوارگی میں، باہر پھرنے میں، ساری چیزوں میں ہو رہا. جتنی چیزیں یہاں ملتی ان سب کی دکانیں وہاں کھل گئی ہیں، انگریڈینٹ سیم ہے. وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بھائی یہاں پہ پیزا کھانا ہے کیا نہیں ہے، یہاں پہ میک ڈونلڈ کھانا ہے کیا نہیں ہے، یہاں پہ برگر کھانا ہے کیا نہیں ہے. پاکستان میں برگر نہیں کھانا ہے تو پھر کہاں کھانا ہے؟ یہاں پہ فرنچائز نہیں یعنی چکن ایسا نہیں کھانا ہے، ویسا نہیں کھانا ہے، اور کہاں کھانا ہے؟ یہ ذہن میں آ رہا لوگوں کی، اس کی وجہ سے وہاں پہ کوئی کوشچن نہیں ریز ہوتا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہاں پہ سب بے احتیاطیاں ہو گئی. یہی حال انڈیا کا ہو رہا ہے. وہاں نسبتاً غنیمت ہے تھوڑا، لیکن ظاہر ہے کہ سب جگہ ایک ہی چیز چل رہی ہے، یہاں سے وہاں تک بےورگی چل رہی ہے. تو جب وہاں یہ حال ہے میرے بھائیوں، تو یہاں کیسے ہوگا؟ تو کن چکروں میں ہم جا رہے ہیں کہ بھائی فلاں خاندان والے ہیں، فلاں دوست ہیں، فلاں رشتے دار ہیں. ہماری بنیاد دینداری کی ہے. اگر سچی دینداری آپ کو پسند ہے، اور ہم سچی دینداری اس کو کہتے ہیں جو علماء بتاتے ہیں. اوپینین، مختلف اوپینینس کا نام دینداری نہیں ہوتی. دینداری تو طے ہوتی ہے بعد ہفتہ، بہت تحقیق کے بعد، بہت سوچ بچار کے بعد، غور کر کے دلائل میں، حدیثوں میں غور کر کے، قرآن پاک کی آیتوں میں غور کر کے علماء بتاتے ہیں کہ یہ ہے یہ مسئلہ، یہ دینداری یہ ہے یہاں پہ. تو جو انہوں نے بتا دی وہ دینداری ہے، جو انہوں نے نہیں بتائی وہ دینداری نہیں ہوتی. وہ علماء کے بغیر کا قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث ہوتے ہی نہیں، یاد رکھ لو. منسوب ہوتا ہے قرآن کی طرف، منسوب بات قرآن کی طرف ہوتی ہے، حدیث کی طرف منسوب ہوتی ہے، لیکن نہ وہ قرآن ہوتا نہ وہ حدیث ہوتی. میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بزرگوں کی کہی ہوئی بات بتا رہا ہوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث وہی ہے جو مولویوں کے ہاتھ میں ہے. کیوں؟ قرآن اور حدیث میں کیا ہے وہ انہی کو پتا ہے جو اس کے ماہر ہیں، اور اس کے علاوہ جو قرآن اور حدیث ہے وہ لوگوں کی خوش فہمی ہے اپنی، وہ قرآن حدیث نہیں ہوتی. تو وہ دینداری جو علماء کرام کی رہبری ان کی ترجمانی میں ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ بھئی اس میں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ دینداری پر آپ آتے ہیں تو پھر ہم اور آپ خونی رشتہ دار بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دینی بھائی بھی ہیں، اخوت دینیہ. اور اگر نہیں ہے، آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ خوش رہیں، ہم چاہیں گے کہ آپ کو کوئی صدمہ نہ ہو. آپ کے پاس کوئی فنکشن ہے، کوئی تقریب ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں ہمارا بھی تعاون رہے گا، کوئی ضرورت آپ کو پیش آ رہی تو ہم مدد کریں گے. بقیہ یہ ہے کہ دوستی، لینا دینا، آنا جانا، روزانہ کھانا کھانا، بیٹھ بیٹھ کے دعوتیں کرنا ایک دوسرے کو، خدا حافظ. نہیں ہے یہ زمانہ، یاد رکھ لو ایسی دوستی کا، ورنہ دین برباد ہو جائے گا، کھانا پینا برباد ہو جائے گا. سمجھ لو اس بات کو اچھی طرح سے، اپنی فیملی کریٹ کرو یہاں پہ، اس ملک میں اپنی فیملی کو خود کریٹ کرنا ہے. میری فیملی کون سی ہے، میرے گھر والوں کی فیملی کون سی ہے؟ پرانی دوستیاں گھر والوں کے بھی ختم اور اپنے بھی ختم، اور ختم بہت حکمت سے کرنا ہوتا ہے، ایک دم ایک مار دو ٹکڑے نہیں کرنا، کیونکہ اس کو نبھانا مشکل ہوتا ہے، بہت حکمت سے، بہت طریقے سے. جب پرانے دوست آئیں اور آپ فضائل اعمال کی کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دیں، پھر اس کے بعد دیکھو کتنے دن تک آتے ہو، کیونکہ ان کو دینداری سے مناسبت ہی نہیں تھی. ارے یہ کیا ہے بھائی، چھوڑ دے کے چلے آتے. وہ تو جب وہ ان کو مزہ تو غیبت میں آتا ہے، ان کو مزہ تو دنیا کے تذکروں میں آتا ہے، اللہ رسول کی باتوں میں کیسے مزہ آئے گا، نہیں آتا تو وہ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے. یہی حال مردوں کا بھی، آہستہ آہستہ ملاقات کم کر دی، آنا جانا کم کر دیا، ارے کیا ہے نظر نہیں آ رہا، فرصت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، بول بول کے بول بول کے اپنا سرکل چینج کر لیا. اپنی سیفٹی اس میں ہے، یاد رکھ لو کہ ہم ہمارا دوستانہ اور تعلقات انہی لوگوں سے رکھیں جو متقی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو متقی ہیں ان کے وہ ایسے دوست، وہ عدو نہیں ہوں گے، دشمن نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے، اور جو متقی نہیں ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے قیامت میں. کیوں؟ اس واسطے کہ ان دوستوں کی وجہ سے ہی دین کی تباہی آئی ہوئی ہوگی. اور اسی لیے حدیث شریف میں یہ آتا ہے نا کہ جو المتحابین فی اللہ، اللہ کے لیے محبت رکھنے والے، جس کو سچی دینداری سے میں لفظ تعبیر کر رہا ہوں، اللہ کے لیے محبت رکھنے والے، وہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. جو سات قسم کے آدمی جو میدان حشر میں قیامت کے دن عرش کے سائے میں رکھے جائیں گے، ان سات قسموں میں سے ایک قسم وہ ہے جن کی محبتیں اور تعلق صرف اللہ کی وجہ سے تھا، کوئی دنیا کی غرض اس میں نہیں تھی. اس کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ سچی دینداری، پکی دینداری، پختہ دینداری، وہ تعلق کی بنیاد تھی. وہ نفع پہنچائیں گے، ان سے اپنی اولاد محفوظ ہوگی، ان سے اپنی نسلیں محفوظ ہوں گی، ان میں دینداری رہے گی، نہیں تو دینداری ان میں نہیں رہے گی. اور شروع دن سے پکڑنا پڑتا ہے، یاد رکھ لو. پہلے بچہ بگڑ گیا، دوسرے رخ پہ پڑ گیا، دوسرا ذہن اس کا بن گیا، یہاں پہ کچھ بولا نہیں جا سکتا، کوئی سختی نہیں کی جا سکتی، ڈھول دھپا نہیں کیا جا سکتا، تو پھر اس کے بعد میں وہ قابو سے باہر ہو جاتی ہے چیز. اب رونا، پیٹنا، سمجھانا، کبھی کبھی اس سے کچھ نتیجہ خاطر خواہ نکلتا نہیں. بائی لک جو ہے، قسمت سے اگر آپ نے اس کو کسی نیک ماحول میں پھر جوڑ دیا بعد میں، تو پھر صحیح ہو جاتا ہے وہ. اور جن کے بچے بڑے ہو گئے، ان کے لیے لک یہ ہے کہ ان کو اللہ کے راستے میں، تبلیغ میں بھیجا جائے. جو بچہ 15-16-17 سال کا ہو گیا، ٹین ایج میں آ گیا ہے، اس کو جماعت میں بھیجو، اسکول کی چھٹیوں میں، اور دوسرے اوقات میں بھی ان کے جو دوست احباب ہوتے ہیں جماعت کے، اس سرکل میں ان کو جوڑ دینا، اس کو بولنا کہ بھائی اس کے ساتھ ہو جاؤ، وہی دوست بن جاتے ہیں وہ سرکل. یا اللہ والے ہیں، کوئی دیندار ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی صحبت میں بھیجنا، اس سے اس کا سرکل خود ہی چینج ہو جاتا ہے. پھر وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ، دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ وہ دین کے اعتبار سے بھی مضبوطی کی طرف چلتا ہے. ورنہ تو جو ہے، ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے بچے چھوٹنے کے بعد، بچہ ہو یا بچے، یہاں پہ دونوں ایک ہی ہیں اصل میں، اپنے پاس بچے کے حسابات الگ ہیں، بچیوں کے حساب الگ ہیں انڈیا پاکستان. یہاں پہ بچوں اور بچیوں کے اندر بچی بچہ ہے، یہاں پہ بچہ پھر بھی بچی ہے. لڑکا جو ہے نا اس میں پھر بھی تھوڑا لڑکی پن ہے، لیکن لڑکی میں یہاں پہ لڑکا پن ہے. اس میں حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب لڑکیوں کے اندر سرکشی آئے گی اور لڑکوں کے اندر فسق آئے گا. لڑکوں کے اندر قیامت کی نشانیوں میں سے کیا ہے کہ لڑکوں میں فسق عام ہو جائے اور لڑکیوں میں طغیان عام ہو جائے. طغیان کہتے ہیں بات نہیں ماننے کو، اگنور کرنے کو، سرکشی کو. تو وہ اگر پہلے دن سے قابو میں نہیں رہی چیز تو پھر بعد میں نہیں آتی قابو میں، احتیاط کرنی ہوتی ہے بہت زیادہ. اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ سرکل جو ہے وہ بہت حد تک لمیٹڈ کیا جائے اور دین کی بنیادوں پر تعلقات ہوں. اس لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں علی خلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو، خلیل دوست جو ہیں وہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، سوائے متقیوں کے، کہ متقی جو دوست ہوں گے وہ ایک دوسرے سے دشمن نہیں ہوں گے بلکہ اور دوستی ان کی بڑھ جائے گی، چونکہ وہاں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ ان کی وجہ سے ایسا ہوا. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ جو متقی دوست ہوں گے ان کے واقعات جنت میں جانے کے بعد میں بھی جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں بہت جگہوں پر. واقبل بعضهم على بعض يتساءلون، آپس میں ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور سوال جواب ہو رہے ہوں گے اور دنیا کے تذکرے کریں گے. حافظہ اتنا قوی ہوگا کہ دنیا کی ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی یاد رہے گی، کوئی چیز بھولے گا نہیں بندہ، وہاں پہ سب یاد آ جائے گا. قال قائل منهم انی کان لی قرین، وہ اپنا ایک سچا دوست دوسرے سچے دوست سے، اچھے نیک دوست سے کہے گا کہ میرا ایک دوست تھا دنیا میں. قال قائل منهم انی کان لی قرین، میرا ایک دوست تھا. یقول ائنک لمن المصدقین، مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو بھی بات ماننے والوں میں سے ہو گیا، تصدیق کرنے والوں میں سے ہو گیا رسول کی. ایک آنکھ کے چکر ہیں یار، یہ ایدا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے تو بدلہ ہمیں دیا جائے گا جب اٹھا کے. یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے یہ؟ قال هل انتم مطلعون، ایسی بات کہا کرتا تھا، دیکھو بدلہ تو دیا گیا نا. قال هل انتم مطلعون، کہے گا کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ہے کہیں، یہاں تو ہے نہیں، چونکہ اگر جنتی ہوتا تو ہم سے اب تک مل جاتا ہو، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں ہے. قال هل انتم مطلعون، تو وہاں ہر چیز انتہائی قوت والی ہوگی تو بینائی بھی بہت قوت والی ہوگی. جنتی ڈائریکٹ جہنم میں دیکھ سکیں گے. فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، جو جھانک کے دیکھیں گے وہ دوست جنت میں سے تو اس کو جہنم کے بیچ میں پڑا ہوا دیکھیں گے. قالت اللہ ان کی تلت الدین، وہ وہاں سے چلا کے کہے گا، کہے مطلب یہ چاہیے سنے نہ سنے، لیکن وہ کہے گا کہ خدا کی قسم تو نے تو مجھے گرا دیا ہوتا. لولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اگر میرے پروردگار کا فضل مجھ پر نہ ہوتا اور تیری دوستی کو چھوڑ کے میں اس کو نے اپنا لیا ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ آج وہاں موجود ہوتا بجائے یہاں موجود ہونے کے. فما نحن بمیتین، اب وہ آپس میں پھر گفتگو کرنے لگیں گے. تو یہ جو دو نیک دوست ہوں گے وہ جنت میں جمع ہوں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے بعض دوست تھے اور مجھے دوستی بہت پسند تھی، تو مجھے جنت کا شوق اصل میں اسی وقت لگا جب مجھے پتا چلا کہ جنت میں دوست آپس میں جمع ہوں گے. کہا کہ پھر مجھے جنت کا شوق چڑھ گیا کہ دوستیاں وہاں ہوں گی، دوست جمع ہوں گے وہاں پہ. اور ظاہر ہے کہ امام شافعی تو امام شافعی ہیں، ان کے دوست بھی ظاہر ہے کہ نیک متقی پرہیزگار ہوں گے. یتنازعون فیہا کاسا لا لغو فیہا ولا تعصیم، کھانے پینے کی چیزیں آئیں گی تو چھینا جپٹی کریں گے، وہاں پہ کمی تو ہے نہیں کسی چیز کی، دوستوں میں کمی نہیں ہوتی بعض مرتبہ کھانے پینے کی، لیکن چھین کے کھانے کا جو مزہ آیا ویسے خدمت کرے تو تھوڑی مزہ آتا. یتنازعون فیہا کاسا، ایک دوسرے سے پیالوں کے اندر، آبخوروں کے اندر، شراب میں اور دوسری چیزوں میں چھینا جھپٹی کریں گے، ایک دوسرے کھینچ رہے بھاگ رہے کے پیچھے. مگر وہ لغون ولا تعصیم، نہ اس میں لغو اور بےہودہ حرکت ہوگی کوئی، نہ کوئی تکلیف دینے والی بات ہوگی. یہ جو ہے نا یہ دلچسپی بڑھانے والی چیز ہوگی، یہ بھی ایک مشغلہ ہوگا، شغل ہوگا. تو جو متقی دوست ہیں وہ نہ صرف آخرت میں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے میدان حشر میں، بلکہ جنت میں بھی جمع ہوں گے، وہاں ان کی آپس میں ملاقات ہوں گی، وہ دوستیاں باقی رہیں گی. اور جو غیر متقی دوست ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. تو یہاں ہی دشمن ہوں گے تو جہنم میں جانے کے بعد تو وہاں پہ بھی تو جمع ہوں گے نا پھر یہ، تو پھر وہاں جو ایک دوسرے کی جتم پیدار ہوگی وہ تو ناقابل بیان ہے. یا عبادی لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، متقیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی اندیشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا ہوگا کیا ہوگا، نہیں ہوگا، میں بتا دے رہا ہوں، کچھ پریشانی نہیں. ولا انتم تحزنون، اور نہ تم رنج کرو گے، جو تم سے ہو گیا اس پر کوئی رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جو تمہارے ساتھ ہو گیا، اور آئندہ کے لیے نہ تم کو خوف کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ کون ہیں جو میرے بندے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. عام طور پر عباد کا لفظ قرآن پاک میں جہاں بھی آیا ہے اللہ کے پسندیدہ بندے اس سے مراد ہوئے ہیں، محبوب بندے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی وہ لوگ جو ایمان والے ہیں میری آیتوں پر، میرے احکام پر، اور فرما بردار ہیں. اللہ دین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو میری آیتوں پر ایمان لائے اور مسلمان رہے، مسلمان رہے یعنی فرما بردار رہے، تابع رہے میرے. ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. انتم وازواجکم، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تم اپنے جوڑوں کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. تحبرون، بے انتہا اکرام کیے جاؤ گے، ناز اٹھائے جاؤ گے، تمہارے ناز اٹھائے جائیں گے، نخرے اٹھائے جائیں گے تمہارے. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، گھمائے جائیں گے ان کے درمیان میں غلاموں کی طرف سے، انتہائی خوبصورت لڑکے غلام کے طور پر وہاں پہ رکھے جائیں گے خدمت کے طور پر، فرشتے ان کے ذریعے سے گھمائے جائیں گے، پیالے سونے کے اور پلیٹیں سونے کی. صحاف پلیٹوں کو کہتے ہیں اور اکواب پیالوں کو کہتے ہیں. اکواب ایسے پیالے جن کے کان نہیں ہوتے، یعنی پکڑنے کا نہیں ہوتا، خالی کٹوروں کی شکل میں جو ہوتے ہیں ان کو پیالہ کہتے ہیں، ان کو کوب کہتے ہیں عربی میں. تو ایسے آب خورے اور ایسے برتن ان کے درمیان میں معقولات اور مشروبات کے ساتھ. عام طور پر صحاف میں کھائی جانے والی چیز رکھی جاتی ہے اور اکواب میں پی جانے والی چیز ڈالی جاتی ہے، جو فنجان ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو ٹکرا کے پینے کے جو رہتے ہیں وہ کوب کہلاتے ہیں اصل میں، چونکہ اس کو کان نہیں ہوتا. یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب، یعنی کھانے کی چیزوں کے صحیفے صحاف اور پینے کی چیزوں کے اکواب، یہ ان کے درمیان میں گھمائے جاتے رہیں گے. وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور اس میں وہ سب چیزیں جو ان کے جی چاہیں گے ان کو دی جائیں گی. وتلذ الاعین، اور آنکھوں کو جن سے لذت حاصل ہوگی وہ انہیں پیش کیا جائے گا. وانتم فیہا خالدون، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم اس میں ہمیشہ رہو گے، ختم نہیں ہوں گی یہ چیز. وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، اور یہ جنت جو تمہیں دی گئی ہے تمہارے عمل کی وجہ سے دی گئی ہے، اس کا سبب، اس کا ذریعہ تمہارا عمل بنا ہے. دنیا میں تمہاری پابندی، دنیا میں تمہارا تقویٰ، دنیا میں تمہارا خدا کا خوف، دنیا میں تمہارا اپنا پتا مارنا، اپنے کو چھوٹا بنا کے رکھنا. ظاہر ہے کہ جب آدمی دین پر چلتا ہے تو اس کو بہت کچھ جھیلنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے. وہ جو تم نے کر لیا تھوڑے دن، جو ابھی یاد بھی نہیں ہے تم کو، بس اس کے بدلے میں ہے یہ. تلک الجنت التی اورثتموها، یہ وہ جنت ہے جو تمہیں دی گئی ہے. بما کنتم تعملون، اس سبب سے کہ تم یہ عمل کرتے تھے. لکم فیہا فاکہۃ کثیرہ، اس میں تمہارے لیے بے شمار میوے ہیں، ابھی تو بہت تھوڑے تمہیں دیے جا رہے ہیں، بے حساب ہیں. منہا تاکلون، اس میں تم کھاتے رہو گے اس میں. اور اللہ پاک کی عادت یہ ہے کہ جب اپنے نیک بندوں کے انجام کو ذکر کرتے ہیں تو جنہوں نے نافرمانی کی ہے، بغاوت کی ہے، ان کا انجام بھی ذکر کر دیتے ہیں. فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور یہ جو مجرم ہیں یہ جہنم کی عذاب میں ہمیشہ رہیں گے. لا یفتر عنہم، نہیں کمی کی جائے گی ان کے عذاب سے کسی قسم کی. جس عذاب کو، جو جس کے لیے سلیکٹ کر دیا گیا ہے کہ یہ فلاں قسم کے عذاب میں جائے گا، اس میں اب کمی نہیں ہے. تفتر کہتے ہیں کم کیے جانے کو. لا ينقصوا، لا يفتر عنهم، نہیں کمی کی جائے گی اس میں سے. وهم فيه مبلسون، اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے. مایوسی کی حالت میں آدمی اس میں پڑا ہوا ہوگا. اور وهم فيه مبلسون، اس میں پڑا ہوا ہوگا مایوسی کی حالت میں، کس میں پڑا ہوا ہوگا؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ آگ کے صندوق ہوں گے، پورا چاروں طرف سے آگ، نیچے بھی، یعنی اس کی پٹیاں آگ کی، اس کی زمین آگ کی، اس کے آسمان آگ کا، اوپر سے نیچے سے دائیں سے ہر چیز آگ کی بنی ہوئی ہوگی. ان صندوقوں میں بند کر کے ان کو لاک کر دیا جائے گا اور وہ مرے گا بھی نہیں اس میں. ظاہر ہے کہ وہ کوئی جینا بھی جینا نہیں ہے اور موت بھی نہیں آئی. کس قدر سخت حال ہے. وما ظلمناہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ظلم نہیں کیا ہے، ہم نے ظلم نہیں کیا. یہ مصیبت جو اس پر ہے وہ ہماری طرف منسوب مت کرنا. وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا. ولیکن کانو ہم الظالمون، یہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، کیونکہ ہم نے تو اختیار دیا تھا ان کو. اب وہ اختیار کہتے ہیں اس کام کو جس کے دونوں جانب گنجائش ہے، یہ بھی کر سکتے، یہ بھی کر سکتے. کس نے یہ کیا؟ اختیار ہم نے دی، اختیار والی جو طاقت اور قدرت تھی وہ ہم نے دی تھی، لیکن اس میں جو اس کو اختیار تھا وہ دونوں جانبوں کا برابر تھا، خیر کا بھی اور شر کا بھی، اس کو چاہیے تھا کہ اس پہ محنت کرتا. اللہ فرما رہے ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا ہم الظالمون، یہی پھر ظلم کرنے والے ہیں اپنے اوپر. ونادوا یا مالک، پھر وہ پکاریں گے اے مالک، مالک داروغہ جہنم، جہنم کے جو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ذمہ دار ہے، نگران ہے، اس فرشتے کا نام مالک ہے. وہ کہیں گے کہ اے مالک، لیقضی علینا ربک، آپ سے یہ درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ کے ہماری موت کروا دیجیے. یقضی بمانا یموت کیا ہے یہاں پہ، تمہارا رب ہمارے اوپر موت کا فیصلہ کر دے، اور کوئی درخواست نہیں، نجات کا درخواست نہیں ہے، نعمت کی درخواست نہیں ہے، کوئی درخواست، صرف یہ درخواست ہے کہ ختم کر دیے جائیں بس. لیقضی علینا ربک، اور روایتوں میں آتا ہے، تین طرح کی روایتیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ 40 سال کے بعد میں مالک ان کو جواب دیں گے جب تک وہ پکارتے رہیں گے، اور ایک روایت میں ہے 100 سال کے بعد میں جواب دیں گے، اور تیسری روایت جس کو ترجیح دی ہے تفسیر کبیر میں، وہ 1000 سال کے بعد میں جواب دیں گے. قال انکم ماکثون، وہ کہیں گے کہ نہیں، تم تو پڑے رہنا ہے، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، پڑے رہو گے. 1000 سال کے بعد میں جواب ملا تو یہ ملے گا، لقد جئناکم بالحق، ہم تو حق تمہارے پاس پہنچاتے رہے، تمہارے پاس حق آتا رہا ہے، یہ گنجائش نہیں ہے تم کو یہ کہنے کی کہ بھئی ہم کو پتا نہیں تھا، پتا تو تھا تمہارے پاس. لقد جئناکم بالحق، ہم تمہارے پاس حق لے کر آتے رہے، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن تم میں سے اکثر حق کو ہمیشہ ناپسند کرتے رہے. بس بنیاد یہ ہوئی ہے کہ جب حق آتا تھا تو حق کو قبول کرنے کے لیے ناپسندیدگی ہوتی تھی، ناگوارگی ہوتی تھی، حالانکہ حق ایسی چیز نہیں ہوتی ہے کہ جس کو جو تلخ ہونے کی وجہ سے، جو خلاف تباہ ہونے کی وجہ سے رد کر دیا جائے. بھائی حق کو حق ہے، لینا ہی لینا تھا اس کو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا مضمون تھوڑا بدل رہے ہیں، اس کے بعد فرما رہے ہیں ام ابرمو امرن فانا مبرمون، کیونکہ جنتیوں اور جہنمیوں دونوں کا تذکرہ ہو گیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوگے لوگ ستا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، جب وہ جہاں سے اپنا سبق چلا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر کے، آپ کو ڈسکس کر کے، آپ کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کر کے، وہی آنے تک آپ خاموش ہو گئے تھے، اس میں اپنی جگہ ہو ہا کر رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، سیٹیاں مار رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، خوش ہو گئے ہم غالب آ گئے حجت میں، یہ وہ آپ کو بڑا صدمہ پہنچ رہا تھا اس کا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، فرمارے ام ابرمو امرن، یہ لوگ آپ کے لیے تدبیر کر رہے ہیں، کرنے دیجیے، کیا چال چلتے چلنے دیجیے، فانا مبرمون، ہم بھی چال چل رہے ہیں. اگر ہمارے نبی کے لیے کوئی چال چلتا ہے، ہماری طرف سے اجازت ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کریں، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ ہم بھی چال چل رہے ہیں، جب سامنے آئے گی تب پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ کی چال پہ دوسرے کی چال تو غالب ہونے سے رہی. چنانچہ یہ جتنے تھے اس قسم کی حجت اور بحث کرنے والے، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر میں پکڑ کے ایک ایک کو قتل کر دیا، ایک ایک کو پکڑوا دیا، بڑے سرما، بڑے تررم خاں، بہت حیثیت والے لوگ تھے، سارے ان کے نیچے دبتے تھے، سب کو اللہ نے ام ابرمو امرن. ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خاص ہے، اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے کہ یہ ایک عام مضمون ہے دشمنان اسلام کے لیے اور حق کے دشمنوں کے لیے. سچائی کے جو دشمن ہیں وہ تدبیریں کرتے ہیں، چال چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چلو، کون منع کیا چلنے، ہم بھی چل رہے ہیں. ام ابرمو امرن فانا مبرمون، یہ چال چل رہے ہیں چلیں، ہم بھی چل رہے ہیں. ام یحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے خفیہ باتوں کو، سازشوں کو نہیں جانتے ہیں اور نہیں سنتے ہیں؟ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، جو ظاہر ہے کہ چالوں میں تو سارے کام خفیہ ہوتے ہیں، کوڈ میں ہوتے ہیں، چھپ کر ہوتے ہیں. اللہ فرما ام یحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا یہ سمجھتے ہیں یا آپ کے دشمن کہ ہم ان کے سر کو، ان کی بھید کی باتوں کو، ونجوا ہوں، ان کی خفیہ باتوں، گفتگووں کو نہیں سن رہے ہیں؟ بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں سن رہے ہیں؟ ہم تو سن ہی رہے ہیں، پلس یہ ہے کہ ہمارے فرشتے لکھ بھی رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ پاک کے علم میں تو ہے ہی ہے کیا ہوا، فرشتے لکھ کر پیش کریں گے پروف کے طور پر کہ یہ ہے اس کا پروف، انہوں نے یہ حرکت کی تھی، یہ باتیں کی تھی، یہ چالیں چلی تھی. وہاں پتہ چل جائے گا، تھوڑے دن کی ڈھیل ہوتی ہے، چال چلنے والے کو چال چلنے دیا جاتا ہے، اس کی جب پکڑنے کا وقت آتا ہے جب پکڑا جاتا ہے. انفرادی معاملات کم وقت لیتے ہیں، اجتماعی معاملات زیادہ وقت لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. پوری دنیا میں امت مسلمہ کے ساتھ میں چالیں تدبیریں خفیہ مکاریاں اور جناب والا اس کے ساتھ میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اللہ پاک کو نہیں پتا اس بات کا کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں لکھا جا رہا ہے؟ تو چھوڑے جائیں گے, دنیا میں چھوٹ جائیں گے, پتہ نہیں چلے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تو دنیا کا اعتبار ہی نہیں ہے, وہ ہے ہی کام کے لیے دیا ہو, وہ چال چلنے کے لیے ہی دیا ہوا ٹائم ہے, اچھی ہو یا بری ہو. تو وہ تو پکڑ, اس کا تو حساب نہیں ہے اللہ کے پاس. تو جب اصل پکڑ آئے گی تو پتہ چل جائے گا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, آپ یہ بھی ان کو فرما دیجئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت میں کرتا. ہے ہی نہیں اس لیے عبادت کی نہیں جا سکتی اور بیٹا مانا نہیں جا سکتا. اس کو کہتے ہیں کہ مخالفین کے دل کو نرم کرنے کے لیے اور یہ بات کہنے کے لیے کہ یہ بحث کوئی اناد میں, کوئی دشمنی میں, کوئی قدورت میں, کوئی مخالفت میں ہم آپ کی بات کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. بات دلیل کی بنیاد پر ہے اصل میں. ورنہ اگر ایسی بات ہوتی جیسے تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کا بیٹا بھی کوئی ہے, تو اگر بیٹا ہوتا تو اللہ الہ ہے تو بیٹا بھی الہ ہوتا, تو جیسے اللہ لائق عبادت ہے وہ بھی لائق عبادت ہوتا, تو جیسے اس کی عبادت کی جانی ہے اس کی بھی کہی جاتی, تو میں جب اس کی کرتا ہوں تو اس لیے میں کر لیتا ہوں. مگر کہوں کروں گا کیسے, اس بات کہ ہوتا ہی نہیں کچھ, یہ پاسبل ہی نہیں ہے چیز. یہ بالفرض پر ہوتی ہے یہ بات. قل ان کان للرحمن ولد, آپ یہ فرما دیجئے کہ اگر رحمان کو کوئی ولد ہوتا, فانا اول العابدین, تو میں بھی عبادت کرنے والوں میں سب سے پہلا ہوتا. اس کا وہ ہے ہی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. ایک مطلب ہے اس کا, اس کے تین چار مطلب لکھے ہیں. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے, نہ وہاں بیٹی, نہ وہاں ماں, نہ وہاں باپ, نہ وہاں اولاد, نہ بیٹا. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب چیزوں سے سبحان ہے, پاک ہے. وہ آسمانوں کا رب ہے, وہ زمین کا رب ہے, وہ عرش کا رب ہے. جو عرش کا رب ہے اور آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے وہ پاک ہے ان الزامات سے جو مشرک جو ہیں جس کے ساتھ میں یہ موصوف کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس کے ساتھ میں لگا رہے ہیں اللہ پاک اس سے پاک ہے. فذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون. لہذا جب اللہ کی ذات پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی چیزوں کو یہ الزام دے رہے ہیں, تو آپ ان کو چھوڑیے, کھیلیں کودیں مزے کریں تھوڑے دن. فذرہم یخوضوا ویلعبوا, آپ فرما دیجئے کہ یہ آپ چھوڑ دیجئے ان کو. چھوڑ دیجئے کا مطلب ہوتا ہے بے التفاتی فرمائیے, یعنی رہنے دیجئے تھوڑے دن. ہم اپنے مسئلے اور حکمت سے موقع دیے جا رہے ہیں ان کو, چھوڑیے ان کو. یخوضوا کے گھسے ہوئے رہیں دنیا کی لذتوں میں, ویلعبوا اور تفریح کریں, انجوائے کریں, مزے کریں. کیونکہ یہی چیز مقصود ہے, جو حق کا طالب نہیں ہے اور حق کا پابند نہیں ہے اس کو چاہت کیا ہے؟ اس کی چاہت یہ ہے کہ مزے آئیں بس, دنیا میں لوٹیں مزے, کوئی پابندی اپنے سر پہ نہ لے, یہی ہے مقصد اس کا. اللہ ٹھیک ہے تھوڑے دن چھوڑے دو ان کو. فضر ہم یخود ویل, تو جو لوگ مزے کر رہے ہیں بغیر پابند ہو کر انجوائے کر رہے ہیں, تو جس کے پاس دین کی فہم نہیں ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ نعمت میں وہ زیادہ ہے, مصیبت میں ہم ہیں. حالانکہ وہ مزے کرنے کے لیے چھوڑا جانا وہ خود ایک عذاب ہے جو اس کی وجہ سے اس کو پکڑنے کا انتظام ہو رہا ہے. تو اس کو کبھی کمپیئر کر کے دیکھنے کا نہیں ہے. ہمارے مسلمانوں کے لیے تو وعدے حور ہے اور ان کو تو حور آلریڈی ملی ہوئی ہے. یہ سوچنے کی بات, یہ کہنے کی بات نہیں ہوتی ہے, نہ سوچنے کی بات, صحیح بات نہیں ہوتی ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ جب انہوں نے حق کو نہیں قبول کرنا طے کر لیا, ایک تھوڑے دن کی مہلت ہے دنیا میں ٹائم نکالنے کی, نکالنے دو ان کو اپنے مزے میں. فضر ہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون, یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں اس دن کو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. جو دن کا وعدہ ہے وہ وعدہ تو پکا ہے, وہ آنے والا ہے, وہاں آ جانے دیجیے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ, وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی لائق عبادت ہے اور زمین میں بھی لائق عبادت ہے. آسمان میں بھی اللہ ہی لائق عبادت ہے, زمین میں بھی اللہ ہی لائق عبادت ہے. یہ آیت بھی بتاتی ہے, امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہوتا نہ زمین میں ہوتا. اللہ الوہیت کے اعتبار سے آسمان کی طرف منسوب ہوتا ہے. جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عرش پہ بٹھاتے نہیں, کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہتے ہیں بعض مرتبہ سلفی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کہنا حق ہے, شاید ایسا کہنا بالکل غلط عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہیں. عرش کے اوپر اگر آپ مانیں گے تو وہ بھی ایک جگہ میں آ جائیں گے, اور جگہ میں آنا ان کو محدود کرے گا, اور محدود ہونا اللہ کے لیے عیب ہے. اللہ کسی عرش پر آئیں گے تو عرش ان کو سما لے گا, تو اس کا مطلب وہ چیز جس پہ وہ ہے وہ اس سے بھی بڑی ہوئی ہے, چاہے فزیکلی بڑی ہوئی ہو, مرتبے میں نہ ہو چاہے. جیسے یہ تخت ہے جس میں بیٹھا ہوں, ادھر کا بھی حصہ چھٹا ہوا ہے, ادھر کا بھی چھٹا ہوا ہے. اگر اللہ میں عرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں کتنی بےہدا بات ہے اللہ کے لیے یہ کہنا. اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں ہوتا, اللہ کے لیے نسبت علو کی بلندی کی جاتی ہے، اور بلندی چونکہ عام طور پر فوق کے ساتھ ہوتی ہے، اوپر کے ساتھ، اس وجہ سے ویسا تعبیر کیا جاتا ہے، ورنہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ زمین پہ نہیں ہے، عرش پہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے، اہل سنت الجماعت کے عقیدے کے بالکل برخلاف ہے یہ. امام رازی نے بے شمار دلیلیں دی ہیں قرآن پاک میں سے، اور آج کی تفسیر میں بھی جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو انہوں نے لکھا تھا کہ یہ انتہائی واضح دلیل ہے کہ آسمان کی طرف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت ہے وہ الوہیت کے اعتبار سے ہے، کہ الہ کا لائق عبادت ہونے والی جو بات ہے آسمان میں بھی سیم اللہ کے ساتھ ہے، زمین میں بھی سیم اللہ کے ساتھ ہے، ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے، وہ بری ہے قید مکان سے، وہ بری ہے قید زمان سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمانے کی قید نہیں لگا سکتے کہ فلاں وقت ہے فلاں وقت نہیں ہے، جگہ کی قید نہیں لگا سکتے کہ فلاں جگہ ہے فلاں جگہ نہیں ہے، کسی جگہ کے ساتھ اللہ کو خاص نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ یہاں اور وہاں یہ اللہ کے ساتھ نہیں لگتا. اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہاں مکان کو نہیں، مکان مادی چیزوں کے ساتھ میں لگنے والی چیز ہے، غیر مادی چیزوں کے ساتھ اگر نہیں بھی لگتی ہے تو وہاں پہ بھی ایک لمٹ ہے مکان کی اس میں بھی، لیکن اللہ پاک کے ساتھ سبحان ہے، تمام عیب والی صفتوں سے وہ پاک ہے، تو الوہیت کے اعتبار سے ہے، آسمان کی طرف نسبت، زمین کی طرف نسبت. میں نے سنایا تھا آپ لوگوں کو ایک مرتبہ، دو اربوں سے میری بحث ہو گئی جماعت میں آئے تھے ساتھی، یہ مسئلہ نکل آیا. وہ جو کہتے ہیں نا کہ مسئلوں میں بحث نہیں کرنا، اختلافات ہوتے ہیں، وہ صحیح، بالکل صحیح بات ہے. اب وہ بیچارے جو ہے نا جماعت میں ناراض ہو گئے تھے مجھ سے، چونکہ میں نے جواب بھی ان کو ایسا دیا تھا، بہت دن پہلے کی بات ہے، اب ہوتا تو نہ دیتا اس قسم کا جواب. تو انہوں نے جو ہے مجھ سے کہا کہ بھائی اللہ میاں تو اوپر ہے. وہ بات یہی ہوئی تھی کہ وہاں جاتے ہیں تو پہلے تو پوچھتے تھے عین اللہ، اللہ کہاں ہے، اب نہیں پوچھ رہے. عبداللہ بن باز کے شروع شروع کے زمانے میں بہت پوچھتے تھے عین اللہ، جب تک آپ آسمان میں نہیں بولے آپ کو خروج کرنے نہیں دیتا تھا، انہیں اندر جانے نہیں دیتا، انٹر ہونے نہیں دیتا تھا. اگر آپ نے کہا کہ نہیں اللہ کو تو ہم ایک جگہ نہیں مانتے تو نکال دیتا تھا خروج. یہ جہالت ہے، یہ کوئی علم نہیں ہوتا. یہ وہ ایک حدیث شریف کو بنیاد بناتے ہیں، تو حدیث شریف میں تو اس کی اسلام کی علامت سمجھی گئی تھی کہ معبودان باطلہ کا انکار کر کے اس عورت نے کہا تھا کہ میں وہ اللہ جس کی طرف نسبت آسمانوں کی طرف کی جاتی ہے، عرش کی طرف کی جاتی ہے، اس کو میں اپنا رب مانتی ہوں. یہ تھوڑی ہے کہ عرش پہ اللہ پاک ہے وہ بول رہی تھی کہ حضور نے فرمایا، ثابت نہیں ہے وہ چیز. وہ حدیث اپنی جگہ پر ہے وہ عورت والی، مگر اس کا مطلب غلط ہے وہ جو ان لوگوں نے سمجھا. مجھ سے انہوں نے کہا کہ اللہ پاک عرش پر ہے، اور پر ہونے کا مطلب ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت الرحمن والعرش، تو ہم جو ہے علو بلندی کے اعتبار سے مانا لیتے ہیں، وہ جگہ کے اعتبار سے اوپر کے مانا لیتے ہیں، جیسے چھت کے اوپر تو عرش کے اوپر، یہ مانا میں لیتے ہیں وہ لوگ، یہ غلط ہے. تو وہ کہتے کہ عرش پر ہے، تو میں نے کہا عرش کدھر ہے، تو انہوں نے کہا اوپر ہے. پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی زمین گول ہے، کہ لیں گے ہاں بالکل گول ہے، یہ مانتے آپ، یہ اس میں کوئی قرآن حدیث کی خلاف ورزی تو نہیں ہے نا؟ نہیں اس میں تو نہیں ہے. میں نے کہا آسمان بھی گول ہے، کہ لیں گے آسمان بھی گول ہے. میں نے کہا آسمان اور زمینوں دونوں کو عرش محیط ہے، گھیرا ہوا ہے، کیونکہ سب کو معلوم ہے یہ بات کہ عرش جو ہے نا آسمان اور زمین کو گھیرا ہوا ہے. تو کہنے لگے ہاں گھیرا ہوا ہے. تو میں نے کہا اگر ایسا سیدھا جائیں گے تو کیا آئے گا؟ پہلے آسمان آئیں گے، آسمان جب ختم ہوں گے تو کیا آئے گا؟ کہنے لگے عرش آئے گا. تو میں نے کہا اگر ایسا جائیں گے تو کیا آئے گا؟ اگر ایسا جائیں گے تو پہلے آسمان آئیں گے، اس کے بعد آسمان پھٹیں گے، اس میں سے جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے، اس کے بعد کیا آئیں گے؟ تو بولے عرش آئے گا. تو میں نے کہا یوں کہیں کور ہیں پھر یوں بولو. وہ پیاک ہو گئے. بحث میں کیا کرنا رہتا؟ خالی پیاک کرنا ہی رہتا، بحث میں حق کی طلب نہیں رہتی. تو میں نے کہا ادھر جائیں گے تو کیا آئے گا؟ عرش آئے گا. ادھر جائیں گے تو کیا آئے گا؟ عرش آئے گا. جب محیط ہے وہ زمین کو اور آسمانوں کو تو آپ یوں بولو یوں بولو یوں بولو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر سے بحث نہیں ہو رہی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم کسی چیز کو بلند مرتبہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاؤن کی طرف اشارہ نہیں کرتے، فوق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، علو کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وہ معنی میں ہے وہ چیز. اللہ پاک عرش پہ نہیں ہے. امام رازی رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عرش سے پاک ہے، اس کو بتانے کے واسطے یہ آیت بھی ہے. فرمایا چونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے. آسمان میں اللہ لائق عبادت اللہ ہی ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جاتی ہے وہاں پر بھی. وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی وہی الہ ہے، لہذا اسی کی عبادت کی جاتی ہے اور اسی کی کرنی چاہیے. جو اس کی نہیں کر رہے ان کے ذمے ہے کہ وہ صرف اسی کی کریں. وہو الحکیم العلیم، اور وہ حکمت والے ہیں، وہ علم والے ہیں. وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، بہت برکت والی ہے وہ ذات جس کے لیے آسمانوں کی بادشاہت ہے، زمین کی بادشاہت ہے، وما بینہما اور ان کے درمیان کی بادشاہت ہے. پھر وہ ایسی برکت والی ذات ہے کہ عندہ علم الساعہ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. یہ تو کسی کے پاس نہیں، کسی کو یہ علم نہیں دیا گیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سارے لوٹائے جانے والے ہو. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ شَفَاعَةَ، اور نہیں مالک ہوں گے وہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ یہ لوگ پکارتے ہیں شفاعت کے بھی، اللہ کے علاوہ جن کو یہ لوگ پکار رہے ہیں آج، جن کی عبادت کر رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، وہ شفاعت کے بھی مالک نہیں ہوں گے. الا من شہید بالحق، مگر جس نے حق کی شہادت دی ہوگی وہ مالک ہوگا شفاعت کا، وہ اللہ کی اجازت سے ہوگا، مگر ان کی شفاعت ان کو کام نہیں آئے گی. ان کی شفاعت سے غیر مسلم ہوں گے تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے نا، بے ایمانوں کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. ایمان والوں کے درمیان میں ایمان والوں کی شفاعت چلے گی، حافظ شفاعت کرے گا، عالم شفاعت کرے گا، شہید شفاعت کرے گا، حاجی شفاعت کرے گا، اللہ کا ولی شفاعت کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے. الا من شہید بالحق وهم يعلمون، اور وہ جانتے ہیں کہ کس کی شفاعت کرنی ہے کس کی نہیں کرنی. ولا ان سالتهم من خلقهم، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کس نے ان کو پیدا کیا، لا يقولون الله، تو وہ کہیں گے ضرور کہ اللہ نے پیدا کیا. تو بھائی جو پیدا کرتا ہے وہی لائق عبادت ہے، تو دلیل کو تو مانتے ہیں اور دلیل کا جو نتیجہ ہے اس میں گڑبڑ کر رہے ہیں. فانا یفرقون، تو ایک بات کو مان کے جو اس کا لازمی نتیجہ ہے اس میں گڑبڑ کر کے کیسے بھٹک رہے ہیں لوگ. فانا یفرقون، پھر کیسے بھٹک رہے ہیں. وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور اللہ پاک کے پاس قیامت کا بھی علم ہے اور اللہ کے پاس ہمارے محبوب کا اس قول کا علم بھی ہے، یعنی اللہ پاک اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ہمارے حبیب نے کیا کہا، اے میرے رب میری قوم ایمان نہیں لا رہی، شکایت کی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عاجز ہو کر یہ فرمایا تھا کہ پروردگار تھک چکا ہوں، جتنا مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کیا، یہ لوگ مان نہیں رہے. وقیلہ یا رب، اور ایک ترجمہ اس کا ہوتا ہے کہ واو قسمیہ ہے، قسم ہے آپ کے اس بات کی، یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون. اس کو زیادہ صاحب روح المعانی نے اس ترجمے کو ترجیح دی ہے، فرمایا کہ واو قسمیہ ہی کے معنی میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے فرما رہے ہیں، آپ کے اس قول کی قسم، یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جو آپ نے کہا نا کہ میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، فاصفح عنہم، آپ ان سے اعراض کیجیے، آپ بے التفاتی برتیے، آپ مایوس مت ہوئیے، پریشان مت ہوئیے. وقل سلام، اور ان سے کہیے سلام، ٹھیک ہے چھٹی. وقل سلام کا مطلب ان کو السلام علیکم کہو نہیں، وقل سلام کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان سے آپ اچھے طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ میں آپ ان سے خاموش ہو جائیے. فسوف یعلمون، بہت جلد معلوم ہو جائے گا، زیادہ ٹائم لگنے والا نہیں ہے، بے فکر رہیے آپ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے کر قرآن پاک کی اس سورت کو اللہ پاک نے ختم فرمایا. اب تعالیٰ شانو ہم سب کو قرآن حدیث کی فہم عطا فرمائے، اس کا نور نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أعنا على تلاوة القرآن وكثرة الذكر لك والشكر لك. اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الينا واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندنا. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر موتانا وارحم، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر موتانا يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن اوصانا بالدعاء. اغفر امه محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج الكرب عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ. اللهم إنا نعوذ بك من المسيح الدجال ومن شر المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء والسمعة والسمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام وضلاع الدين، ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الدين وغلبة الرجال، ومن أن نرد إلى أرض العمر وفتنة الدنيا. ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. رحمتك يا رحمة الله.